الحمد نصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے خطبات عارفی، حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی خطبات کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اس جمعہ کے مجلس میں آج کل پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس میں جو اللہ نے نورانی تاثیر رکھی ہے، روحانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، پاک ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی گندی اور خزائیں جو ہیں ان سے پاک ہو جائیں، کہ اثرات سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے. ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر ہمیں سچی طلب عطا فرما دے. اصل بات تو طلب کی ہے، اور یہ ارشادات جب ہم پڑھیں گے سنیں گے، یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو دل کی اصلاح کے لیے آپ کی مجلس میں آتے تھے. آپ کے ہاں ہر جمعے کو عصر کے بعد ان کے گھر میں ایسی مجلس ہوتی تھی، یہ اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں جو آج بھی ان کے اندر تاثیر ہے. کبھی ہم قدیم پرانے بزرگوں کے ارشادات پڑھتے ہیں، کبھی جدید اس زمانے کے جو قریب کے زمانے کے ہیں ان کے ارشادات پڑھتے ہیں، تاکہ تصوف کا جو صحیح مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، تصوف سے صحیح مقصود ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم بھی اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں. گزشتہ ہم نے جو پڑھا تھا چند سطر ہیں، اس میں سے پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں، یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ذوف ایمان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور خوف کھاتا ہوں تو کیا جواب دوں گا. یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ذوف ایمان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور خوف کھاتا ہوں کیا جواب دوں گا. ادھر انقلابات بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو کل کے لیے کچھ ٹھانا رکھیے اور جو کرنا ہے ابھی سے شروع کر دیجیے. معلوم نہیں کہ کب تک زندگی میں کس کو کتنا موقع حاصل ہے، اور حال یہ ہے کہ ابھی تک ہم کو مغفرت کی ہوا تک نہیں لگی. کتنے درد سے یہ بات فرما رہے ہیں، یہ آج سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. معلوم نہیں کب تک زندگی میں کس کو کتنا موقع حاصل ہے، اور حال یہ ہے کہ ابھی تک ہم کو مقصد کی ہوا تک نہیں لگی. تو خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ نام بدنام ہو کہ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے لوگ ہیں، یہ اپنے سردس فرما رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جب مجلس لگتی تھی، کیونکہ یہ حضرت حکیم النمت حضرت مولانا اشرف علی اشرف تھانی رحمت خلیفہ ہیں، یہ اسی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو اس نسبت سے آئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نام بدنام ہو کہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے مسئلے کے لوگ ہیں. یعنی اگر ہم نے اپنے دل کی اصلاح کی نیت نہیں کی اور فکر نہیں کی، اور ہمارے دل کی حالت نہیں بدلی، ہماری زندگی ویسے کی ویسی چلتی رہی، تو لوگ دیکھ کر متاثر کیا ہوں گے؟ خدشہ یہ ہے کہ ہم بدنام ہو جائیں گے، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ ابھی تک تو ان کو مغفرت کی ہوا تک نہیں لگی. میں تصوف تمام تر یہی ہے، تصوف تمام تر یہی ہے کہ عقیدت، عبادت، معاشرت، معاملہ و اخلاق سب پاکیزہ و صاف ہو جائیں۔ آج پتہ نہیں تھا سبق ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اور کس کو سب اچھل کود یہ وہ، اللہ رحم فرمائے۔ اصل نقل ہر زمانے میں رہی ہے، یہ بات عرض کرتا چلوں، یہ نہیں کہ آج نظر آ رہی ہے، ہر زمانے میں رہی ہے۔ اہل حق نے ہمیشہ ہر زمانے میں نکھار کے اس کی اصل شکل پیش کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ زمانہ کتنا قدیم گزرا، ان کا ایک جملہ اس کا مفہوم عرض کرتا جس سے معلوم ہوتا اس زمانے میں اچھل کود ہوتی تھی، جس کو کہتے ہیں حال چڑھ آئے ہیں، یہ وجد میں آئے ہیں۔ تو ایسی محفلیں اس زمانے میں بھی لگتی تھی اور اس کے اندر دونوں چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے حلبے میں جذبہ کاری ہو جائے، اس جذبے سے حرکت غیر اختیاری ہو جائے، وہ اور چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اوپر نقلی طور پر جذبہ کاری کرے، اچھل کود شروع کر دے، یہ دونوں چیزیں چلتی رہی ہیں، یہ اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، کہ ان لوگوں کو چھت پر بٹھاؤ جس کی منڈیر نہ ہو، پھر میں تو لگاؤ وہاں پر چھت کے پر جس کی منڈیر نہ ہو۔ اب دیکھو کس کو حال آتا ہے، آئے گا حال جی، آئے گا وجہ، اگر آ گیا تو صحیح ہے، اگر وہاں حال آ گیا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر دبک گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ نقلی ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں رہے ہیں ایسے لوگ، بزرگوں کا نام استعمال کرتے ہیں، تصوف کی اصل نہیں، یہ غیر اختیاری کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں، اصل دل کی اصلاح۔ اگر دل کی اصلاح نہیں ہوئی تو ان کیفیات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو کبھی کبھار اللہ پاک مزہ دیتے ہیں تاکہ اس سے مزہ لے کر اور شوق بڑھے، اور اطاعت پر آئے، اور اتباع سنت پر آئے، اور آگے بڑھے۔ اللہ کا شکر ہے اپنے حضرات کی تربیت سے یہ ظاہری جو شور و غل ہے اس کی اہمیت دل سے اللہ نے نکال دی۔ ایک اور بزرگ کا پڑھا، ان کے زمانے کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، چونی لیتے تھے، چونی ان کو دے دو حال چڑھ جاتا تھا۔ چونی سمجھتے ہیں، اصطلاحات بدلتی رہتی ہیں، ابھی بڑے موجود ہیں جنہوں چونیاں دیکھی ہوئی ہیں، ایک روپے کے سونا آنے ہوتے تھے، ایک اٹھنی ہوتی تھی، ایک چونی ہوتی تھی، ہیں ایک آنا ہوتا تھا، تو ان کو چونی پکڑا دو اور وہ کود پڑتے تھے۔ لوگ سمجھتے کہ بڑا اس کو بڑا اثر لے رہا ہے، یہ اس پر حال چڑھا بڑا اثر لے رہا ہے۔ ایک دن جناب علی قوال جو ہے کہتے بڑا زور لگا رہا ہے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھ رہا ہے، یہ گم سم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اثر نہیں۔ کسی نے کان میں آ کے کہا کہ حضرت آپ کی چونی آپ کے گھر پہنچ گئی، کہتے بتایا کیوں نہیں، اور کود پڑے۔ یہ خود کتاب میں لکھا ہے، کود پڑے۔ پھر عرض کر دوں، غلبہ حال اور چیز ہے، محبت کا غلبہ اور چیز ہے، اور اس پر خود تاری کرنا اور چیز ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تاج کمپنی کے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے، 75 کی بات ہے غالباً، ایسی ہاں 75 کی بات ہے، تو محفل لگی ہوئی تھی، بیٹھے تھے آپ آپ سے، ایک صاحب آئے بیٹھ کے، انہوں نے یوں یوں خوب شروع کر دیا، اب مسکرائے، فرمایا اگر حرکت ذکر ہے نا تو راشا والا تو ذاکر ہوگا نا، کیوں نہیں، راشا جانتے ہیں مرض ہے، کانپتا رہتا ہے، اس کا پورا جسم کانپتا رہتا ہے۔ یہ کس لیے کہا کہ وہ نقال تھا، جو نقال تھا، بازے ہیں، ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں جن سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے حد کے خلیفہ تھے مومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وصال ہو گیا ان کا، ان پر اتنا حال کا غلبہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے اچھلتے تھے، ان کو ہلکے میں آنے کی اجازت نہیں تھی کہ لوگوں کی تشویش کا باعث بنیں گے، اکیلے آ کے ملتے تھے۔
غیر اختیاری تھی تو واقعی غلبہ ہوتا تھا. اب ظاہر ہے اب ہماری محفل ذکر کی لگی ہے, ایک آدمی اچھلنا کودنا شروع کر دے سب کی توجہ کدھر ہو جائے گی؟ تو ان کو اجازت نہیں, تو نہیں آتے تھے ان کے لیے. اور اتنا مجھے پا جب آتے تھے تو پھر ایک دم حضرت کے ان پر اپنا ہوتا تھا. تو ایسے بھی دیکھیں تو بات یہ نہیں ہے, یہ چیزیں ہیں ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھار ہوتی ہیں, مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ اس سے اپنے اندر میں ایک شوق بڑھا, اس شوق کو استعمال کر کے اور اطاعت پر چلو, اور اتباع سنت, اور اتباع وہ اصل ہے. تو یہاں یہ چیز یہی ہے کہ عام طور پر آج تصوف اسی کو سمجھتے ہیں, نماز میں. اب جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا وہ کیا صوفی ہوگا جی؟ عجیب عجیب باتیں جو ہوتی ہیں. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک تو ہم کو مغفرت کی ہوا نہیں لگی, تو خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ نام بدنام ہو. یہ حضرت والا علیہ رحمتہ اللہ علیہ کے مسلک کے لوگ ہیں. تو تصور تمام تر یہی ہے کہ عقیدت, عبادت, معاشرت, معاملہ, اخلاق سب پاکیزہ صاف ہو جائیں. سب سے پہلے سیکھیے عقیدہ, یہ پانچ بڑے شعبے ہیں نا, عقائد, عبادات, معاشرت, معاملات, اخلاق, یہ بڑے شعبے ہیں. یہ سارے ہمارے پاکیزہ ہو جائیں, صاف ہو جائیں, اس کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی گھریلو زندگی, بیوی بال بچوں کی, بھائی برادری کی, روزمرہ کی زندگی میں, رسومات میں, شادی غمی میں, معیار کے مطابق ہے جائیں. بس بات یہ ہے, معیار کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی, وہ شریعت مطہرہ جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمارے اخلاق اس کے مطابق ہوں, ہمارے معاملات اس کے مطابق ہوں, ہماری معاشرت اس کے مطابق ہو, ہماری عقیدہ اس کے مطابق ہو, ہماری عبادات اس کے مطابق ہو. تو یہ ہم نے ہر وقت دیکھنا ہے, روزمرہ کی زندگی میں, رسومات میں, شادی میں, غمی میں, معیار کے مطابق ہے جائیں. آج درد سے کہنا پڑتا ہے کہ اچھے خاصے اس زمانے میں بھی ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شادی کی رسومات جو ہے نا اس کو چھوڑنے کو لیے تیار نہیں ہے, خالص اسلام سے ہٹ کر. جی اب غور کر لیں, ہندوؤں کی اتنی رسمیں رائج ہو چکی ہے, پیلا جوڑا قید لازمی ہے نہیں آج؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ایسی جڑ پکڑ گئی ہیں کہ آج کل کا دیندار بھی نہیں سمجھتا کہ یہ خلاف شریعت ہے. اب یہ حضرت فرما رہے ہیں, یہ تصوف ہے, یہ اصلاح فرما رہے ہیں. اب معیار تو سامنے آ ہی گیا, اب عمل کرنا ہے. یہ چونکہ چلا آ رہی نا بات, اصل معیار. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین کہ انشاءاللہ صحیح مسلک, صحیح دین اور صحیح ایمان کو روشنی ملے گی. حضرت تھانوی نے کتاب ایک جامع ہے حیات, مسلمانوں کی حیات کیسی ہونی چاہیے, خود نہیں بنائی, ہاں قرآن و احادیث سے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک معیار سامنے پر آ دیا, ایک طریقہ زندگی سامنے رکھ دیا ہے. ان کا اپنا نہیں ہے, اساس وہی ہے. اس سے انشاءاللہ صحیح مسلک, صحیح دین, صحیح ایمان پر روشنی ملے گی. یہ پکی باتیں ہیں, مستند باتیں ہیں, حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. تو اصل تصوف تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایسی شفائی آئے, ایسی شفافت آئے, ایسی لطافت آئے, ایسی پاکیزگی آئے, ایسی قوت آئے, ایسی ہمت آئے, جو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر ڈال دے, ظاہر بھی باطن بھی, عقائد بھی, عبادات بھی, معاملات بھی, معاشرت بھی, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. فرماتے یہ بات مد نظر رہے کہ دوسروں کی تبلیغ کرنے میں اور نصیحت کرنے میں سختی نہ برتے. اب طرز تبلیغ بھی بتا رہے ہیں, یہ بات مد نظر ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرنے میں اور نصیحت کرنے میں سختی نہ برتے. اب یہ زمانہ ایسا ہے, سختی نہ تو احباب سے کر سکتے نہ اہل و عیال سے. عجیب بات ہے. اب تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ سختی نہ تو احباب سے کر سکتے ہیں نہ اہل و عیال سے. اور سچ پوچھو تو تبلیغ محبت اور خیر خواہی کی چیز ہے. تبلیغ محبت اور خیر خواہی کی چیز ہے. جذبہ خیر خواہی محبت ہی کا تقاضا ہے. فسق و فجور والے کو تبلیغ و نصیحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ قولاً لینا کا حکم ارشاد فرمایا کہ نرمی سے بات کہو. یہ کس کو فرمایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ کے نبی کو, پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ فرعون کے لیے. تبلیغ کرنے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. اور کس کو کی جا رہی ہے؟ فرعون. فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, اپنے آپ کو رب بنایا ہوا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے نرمی سے بات کہو. لہذا ہم سب خود بھی عمل کریں اور کرائیں اور کوتاہیاں دور کرنے میں لگ جائیں گے اور ایک کے کر کے اس کو ختم کرتے جاؤ. جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں, جو ہمارے اندر خامیاں ہیں, ہر بندہ جانتا ہے. جی جی ہاں, میں اپنے آپ سے واقف ہوں. ہر بندہ اپنے اندر غور کرے گا ہاں تو اس کو صاف پتہ چل جائے گا. اس لیے فرما رہے ہیں. اب کیا کریں؟ پہلی بات ہے ہم خود عمل کریں, اپنی کوتاہیاں دور کرنے میں لگ جائیں اور ایک ایک کر کے اس کو ختم کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے راستے وہ جو بھی چلتے ہیں وہ تدارک اور اہتمام کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے وہ جو بھی چلتے ہیں وہ تدارک اور اہتمام, یعنی برائیوں سے بچنے کے لیے کوشش اور اطاعت پر آنے کے لیے جو ہے. آگے سماتے ہیں, بس معمولی سی خلش اور کاوش دل میں پیدا تو کرو. سر معمولی سی خلش, یہ خلش کام کرے گی دل میں؟ خلش تھوڑی غلطی ہو جائے. ایک بات تو انہوں نے واقعہ سنایا ہمارے مفتی صاحب نے, اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. کشف کی بات آئی نا, یہ تو احیانن ہے, عام نہیں ہے. کسی کو نظر آئے گا کسی کو, یہ اور چیز ہے, عام نہیں ہے. وہ تو حضرت کا خاص ایک معاملہ رہا ہے اور بزرگوں کا بھی بعد میں بھی رہا ہے. لیکن اس سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ لوہی رحمۃ اللہ کے واقعہ تو بے شمار ہیں ان کے کشف کے نا. ابھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے خود دیکھا, ورنہ موجود ہیں, ان کے واقعات میں موجود ہے. مولانا غلام غوث ہزاری رحمۃ اللہ علیہ وہی رخصت ہو گئے. خدام الدین کے اندر میں نے خود پڑھا, حضرت نے لکھا ہے کہ علماء کا اجتماع تھا. کس کا؟ علماء کا. اور دعوت تھی کھانے کی اور مرغ پکا ہوا تھا, سب مرغ کھا رہے ہیں, حضرت نے جیب سے چنے نکال کے چنے کھا رہے ہیں. مولا غلام غوث ہزاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا بس سب کو روک دو, آپ چنے کھا رہے ہیں اور سب مرغ کھا رہے ہیں, سب کو روک دو. اگر یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, اس کے اندر جو جز ایسا ہے جس سے آپ اجتناب کر رہے ہو. اب دیکھیں کتنی ہر چیز کی رعایت ہے. سما یہ مکلف نہیں ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا, مجھے تو نظر آ رہا ہے. اب اپنے کشف پر ان کو نہیں لا رہے, یہ ہے شریعت کا اتباع. اب ان کو دکھا دیا, ان کے لیے جو ہے اپنے لیے, ان کے لیے آپ نہیں کھا رہے اور سب کو کھانے دے لوگ, ان کے لیے نہیں. یہ بات اللہ والوں کے اندر عام رہی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ. یہ کشف کا معاملہ, اب اس مجلس میں اور بھی تو تھے, جیسے مان لو غلام غوثی رحمۃ اللہ, غوث ہزاری رحمۃ اللہ, کم درجے کے بندے تھے. یہ ایک عجیب بات ہے, یہ نظام ہے اللہ کا. کسی کو دیتے ہیں کسی کو انکشاف نہیں دیتے. یہاں بات ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ میں نے عرض کیا نا, بارہا ایسا ہوا ہے کہ بالکل جیسے کہ دل کے اندر جھانک کے وہ صاف دیکھ لیا اور بتا دی بات, فوراً کیا دیا, مجھے علم غیب نہیں ہے جی, کبھی اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں, لو جی بات ختم کر دی, مجھے علم غیب کبھی اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں, یعنی منسوخ کدھر کر دیا, اللہ کدھر کر دیا, ہمارا کمال نہیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں یہ اہل اللہ کے یہاں بہت بہت رہی ہیں. اب یہ نہیں ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, نہ 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 کتنے ایسے اللہ کے ولی ہیں ان کو بالکل کشف نہیں ہوا, لیکن زندگی ان کی اس پر ہے, اصل اتباع سنت اتباع شریعت کے اوپر جو ہے. ہمارے حضرت کے شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بار بارہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, آپ سید پور میں تھے, سید پور سے کچھ آگے ایک جگہ ہے پینٹ اور پہاڑوں کے اوپر, حضرت کے جو سب سے بڑے خلیفہ تھے مولانا نور محمد صاحب جو ہے, عام طور پر ان کا نام نانگا بابا تھے. نانگا بابا اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب مقام پر ہوتے تھے تو وہ ان کا لباس ہوتا تھا, ایک لنگی ہوتی تھی ناف سے لے کے گھٹنوں تک, بس ستر ڈھانپا ہوا, اس لیے ان کو نانگا بابا کہتے, سفر کے اندر تو پورا لباس ہوتا تھا, مقام کے اوپر ان کا اس لیے نانگا بابا, لیکن تھے سب سے خاص بندے تھے. ان کی اہلیہ محترمہ اماں جی بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی, بڑا ان کا بھی مشہور ہے. اب حضرت ان کے یہاں گئے ہوئے اور کھانا انہوں نے لا کے رکھ دیا کھانے کے لیے, حضرت نے ہاتھ کھینچ لیا. اب جیسے حضرت نے یعنی غالباً نوالا لیا ہوگا پھر پیچھے چھوڑ دیا ہوگا نا, یہ کانپ گئے, حضرت کے خلیفہ تھے, فوراً صفائی پیش کی, حضرت میری اپنی کھیتی کی سبزی ہے اور میری بیوی نے پکائی ہے, سبزی میرے اپنے کھیت کی ہے اور پکائی کس نے ہے, میری بیوی نے, اللہ والی ہے, وہ بھی کاشفہ تھی بہت اعلیٰ درجے کی, یہ بھی تھے. حضرت نے فرمایا اس سے پوچھو ہلدی کہاں سے آئی ہے, یہ ہے بات. اب آپ سوچیں کہ کھانے کے ہلدی کی مقدار کتنی ہوتی ہے جی, ہیں یہ گھبرا گئے, جا کے پوچھا بھی, کہتے ہیں ہلدی ختم تھی, سید پور میں آج بھی جائیں تو بازار نہیں ہے, پہاڑوں پر کہاں ہوتے ہیں, اب تو خیر گھر گھر میں دکانیں بن گئی ہیں, اب نظر آتے ہیں نقشے نا چھوٹے چھوٹے, پہلے نہیں ہوتے تھے, کوہستان جانا ہوا کے لیے ایک دن رات لگتا تھا جا کے بازار سے لانے میں, راستے میں قیام کرنا, ہم نے دیکھا اس وقت ہم رہے کوئی چیز تھی وہاں, گھر میں نہیں ہے تو لانا پڑے گا. تو ایسے وہاں سید پور کا حال بھی ہے, دو چار مکان جہاں تو اور نیچے ہیں پر اور نیچے ہیں, اب ہلدی ختم ہو گئی, اب حضرت آئے ہوئے ہیں, شیخ آئے ہوئے ہیں, ہلدی کے بغیر کھانا تو نہیں پکے گا نا صحیح, تو انہیں کہیں سے مانگ کے لے آئیں اپنے کسی, تو انہوں نے کہا ایک ڈیرا تھا یہاں پر, میں وہاں سے لے آئی. اب اندازہ لگائیں کھانے کے اندر ہلدی کی کتنی مقدار پڑتی ہے جی, کیوں جی ہیں, ایک اللہ والے نے بھانپ لیا, باقی سارے انگریڈینٹس صحیح ہیں اس کے, ہیں ایک ہلدی کی مقدار جو غلط آئی ہے اپنے کھانے سے اجتناب, اللہ بچاتے ہیں اللہ والوں کرتے ہیں. میں یہ بتانے لگا ہوں اس لیے ہے کہ یہ ایک چیز تو یہ ہے نا, یہ خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہے, جیسے میں نہیں بتایا راوی رحمۃ اللہ واقعہ نہیں روکا سب کو کہ آپ نے مکلف, اور پتہ سب کو عطا نہیں, لیکن جس کو عطا ہوئی ہے وہ بچے گا, اس لیے خود بچ رہے ہیں, دوسروں کو نہیں اسے ہے. لیکن ایک وہ ہے جو حلال حرام بالکل واضح جو شریعت نے بتا رکھا ہے, ہم تو اس کے مکلف ہیں, یہ بتانا چاہتا ہوں, یہاں اسی کا عرض کر رہے ہیں. تصوف سے جب تصفیہ ہوگا دل کے اندر سے میل کچیل نکلے گی, گندگیاں نکلیں گی, جھڑیں گی, غیر محسوس طریقے سے ان مجالس کے اندر اس لیے شریک ہوں گے, ذکر اس لیے کریں گے, ہیں تو یہ کیفیت دل کے اندر آ جائے گی, کہ جیسے اندر میں لطافت شفافت آئے گی تو صلاحیت پیدا ہوگی. جو ظاہری پہلی چیز تو ظاہر کی ہے, جو ظاہری طور پر حلال ہے اس کو اختیار کرے گا, جو حرام ہے بلکہ شبہ ہے اس سے بچے گا. کیا کہیں جی, مجبوری ہے جی, کیا کہیں, کیا کریں جی, مجبوری ہے جی. نفس بڑا ظالم ہے ہمارا, یہ مفتی بن جاتا ہے, یہ فتوی دیتا رہتا ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے یورپ امریکہ کے اندر بھی حلال خوب ملنے لگا. ایک زمانہ تھا کہ بہت مشکل تھا, ہمیں بتایا لوگوں نے, تو وہاں پہ یہ جھگڑا چلتا تھا, کیا کریں, بھوکے مریں. بچنے والے بچتے تھے, تلاش کرتے تھے, ان کو مل جاتا تھا. تو کم سے کم آدمی کے اندر جذبہ تو ہو میں نے حرام سے بچنا, یہ فکر تو لگ جائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے شریعت واضح ہے, جو احکام واضح ہیں, اس پر چلیں. اس لیے فرماتے ہیں بس معمولی سی خلش, معمولی سی خلش قابو دل میں پیدا تو کرو. اب ہم انتظار کریں کہ ہمیں بھی کشف ہو تو پھر ہم بچیں گے, ہمارے اندر بھی وہ حالت ہو تو پھر بچیں گے, نہیں ہے تو ہم جو مرضی کھاتے پھریں. معمولی سی خلش. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے, جب آدمی تصفیہ کی فکر میں لگ جاتا ہے تو خلش دل میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جی پھر وہ بچتا ہے, پھر فکر کرتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو بھی چلتے ہیں وہ تدارک اور اہتمام کی فکر میں لگ جاتے ہیں. بس معمولی سی خلش اور کاوش دل میں پیدا تو کرو کوشش, اور فکر کرو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں, ہم کو انہیں دور کرنا ہے. پہلی بات یہ ہماری کوتاہیاں ہیں اور ہم کو انہیں دور کرنا ہے, اور کوتاہی نہ سمجھے. اب تو یہ شبے کی بات کیا ہے کہ سری ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ نسخہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ ہی کا بتلایا ہوا جو آپ سے میں کہہ رہا ہوں. یہ اللہ والے اپنے شیخ اپنے مرشد کو یاد رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ملی ہے میں بات جی, کہ آپ اللہ میاں سے کہیے یا اللہ ہم کو ایسا زمانہ ماحول مل گیا ہے کہ ہماری خیر نظر نہیں آتی. جملہ بغیر غور کرو, بجائے اس کے کہ رونے روتے پھرتے ہیں اللہ کے آگے کرو, رونا وہاں رو کہ یا اللہ ہمیں ایسا زمانہ مل گیا ہے, ایسا ماحول مل گیا کہ ہماری خیر نظر نہیں آتی. اتنا شر پھیلا ہوا ہے ہمارے ماحول کے اندر, فضاؤں کے اندر اتنی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں, اتنے گناہوں کی نوسط پھیلی ہوئی ہے, اور گناہ اتنے عام ہو گئے ہیں, اور گناہوں کی دعوت اتنی عام ہو گئی ہے, اور نفس کا میلان اس کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں ایسا مل گیا ہے ماحول مل گیا ہے کہ ہماری خیر نظر نہیں آتی کہ ہم بچ سکیں. بس اور مدد طلب کیجیے, پہلے اللہ کے آگے رکھو تو صحیح اپنے آپ, اللہ کے آگے رکھو کہ ہماری خیر نظر نہیں آتی. ایاک نعبد ایاک نستعین, اسی کا وظیفہ پڑھیے. ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا, برٹا ہوا نہیں استحضار بناؤ. اس کے معنی پر غور کرو. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا واقعہ سنایا انہوں نے, لاہور کا شیشہ تھا, حضرت سماتے لاہور کا شیشہ تھے, ماشاء اللہ اللہ نے ان کو خاص دی تھی صلاح. وہ سماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب, اللہ تجھی کو مانتے ہیں تجھی سے مانگتے ہیں, ان پہ کچھ نہیں. تجھی کو مانتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں, بیچ میں اور کچھ براہ راست. ہر نماز کی ہر رکعت میں رٹا ہوا سبق پڑھ رہے ہیں نہیں, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے, دل کی توجہ سے پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کا وظیفہ پڑھیے. اور کہیں ہم بے بس, ہم سے یہ نہیں بنتا وہ نہیں بنتا، اپنی کمیاں اسی کے سامنے رکھ دو، ہماری تجارت، سیاست، تعلیم سب برباد ہو رہی ہے، دو طرف فسق و فجور کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں، اعلیٰ درجے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اپنے دنیاوی کام میں تو آپ تمام ماہرین سے ہر کام میں مشورہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم مالک کل ہیں، رازق ہیں، خالق ہیں، تو ہم سے تو کہو۔ یہی حاصل ہے تصوف کا۔ لو جی خلاصہ بتا دیا، تصوف کا حاصل یہی ہے کہ دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرا ایک ہی ہے، میں نے اسی سے کہنا ہے، اپنے سارے حالات کو اسی کے آگے رکھنا ہے، اسی کے آگے گڑانا ہے اور اسی سے مانگنا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کو اللہ سمجھ کر، اللہ کو اپنا بڑا سمجھ کر، لیکن آج تو اللہ معاف فرمائے اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ کو بھی ہم اپنے پر ہی قیاس کر لیتے ہیں۔ کل ایک بابا جی کہہ رہے تھے، یار میں تھوڑا سا کام کرا رہا تھا ترخانہ، 86 سال کی عمر ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھا انہیں حل نہیں کیتا، نہ کی کہ روئی دا گڑبڑائی دا کچھ کرتا ہی نہیں۔ اللہ دے گے روئی دا گڑبڑائی دا گڑبڑائی دا کہہ رہا ہے کر دے کر دے، کہیں کرتا ہی نہیں۔ اللہ ہمارا نوکر بلانا ہمارا روک دے رہے ہیں اس کو۔ خیر وہ تو بےچارا جہل سے مراد یہ ہے کہ ان پڑھ تھا، اس حساب سے اللہ بھی جانتا ہے کون بندہ کس بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کم سے کم ہم تو یہ شعور مارے نا، یہ تو آئے نا کہ ہمارا رب ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، اگر نہیں کر رہا وہ حکمت ہے۔ حتانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے جب کام نہیں بن رہا تو اللہ کی دو صفتوں پر غور کر لو کہ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، باتیں کریں۔ اپنے دنیاوی کام میں تو آپ تمام ماہرین سے ہر کام مشورہ لیتے ہیں، ہاں تو بھائی ہاں بھی لے لو، اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ہم مالک کل ہیں، رازق ہیں، خالق ہیں، تو ہم سے تو کہو۔ یہی حاصل ہے تصوف کا۔ جس سجدے میں سر رکھ کے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا، اللہ اکبر۔ ہم تو دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگو کہ مانگنا بھی آ جائے، کس کے سامنے مانگتے؟ اس لیے دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز کہا گیا ہے، بلکہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو ہم دعا ٹھیک ہے اگر عربی کے الفاظ میں نہیں آتی اپنی زبان میں مانگ لو، وہ ساری زبانیں جانتا ہے، لیکن دل سے مانگو، اس کے سامنے رکھو۔ زندگی و بندگی کی ترکیب سب کلام اللہ میں موجود ہے، نہیں موجود جی، ساری موجود ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر اور دو رکعت نماز نفل ادا کر کے جس بندے نے بھی دعا مانگی ہے، انجام ایسا ہوا، ایسا ہی ہوا کہ آنکھیں کھل گئیں۔ یہ اللہ والے پورے وسوخ سے فرما رہے ہیں، پورے یقین سے فرما رہے ہیں کہ زندگی بندگی کی ترکیب سب کلام اللہ میں موجود ہے، سیکھو، معلوم کرو۔ سجدے میں سر رکھ کر دو رکعت نماز نفل ادا کر کے جس بندے نے بھی دعا مانگی تو انجام ایسا ہی ہوا کہ آنکھیں کھل گئی۔ اب خطرات و وساوس کا واسطہ ہم کو نماز میں بھی رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نماز میں جبکہ ہم ہوتے ہیں اور مالک حقیقی کے سامنے حاضری ہوتی ہے تو ناپاک تصورات اور شیطان ہمارا کیا کریں گے؟ نا امید ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، عجیب بات ہے. اللہ ہمیں بھی یقین سی فرما دے. خطرات وساوس کا واسطہ ہم کو نماز میں بھی رہتا ہے، انہونی چیز نہیں ہے، رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نماز میں جبکہ ہم ہوتے ہیں اور مالک کے حقیقی کے سامنے ہماری حاضری ہوتی ہے، یہ ناپاک تصورات شیطان ہمارا کیا کریں گے؟ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. نا امید ہونے کا سوال ہی نہیں، ہم تو وساوس اور شیطان کے القاء کو کراہت کی نظر دیکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی تو ہے کہ نماز کے اندر جبکہ وساوس اور خطرات کا ہجوم ہو، ہم کو ان سے کراہیت محسوس ہو. یہ قسم کا مجاہدہ ہی تو ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. تو اگر ایسے وساوس دور اور رفع ہوں تو بھی پرواہ نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو کہ باوجود کراہیت کے آج تک بفضل اللہ نماز تو قائم رہی اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیے، اور کبھی بھی اپنے کو آپ کو کامل نہ سمجھے، یہ اصل بات بتائیے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے. تو بھائی یہ جو ہماری مجلس ہے یہ اسی لیے ایسی مجالس جہاں بھی ہیں، اللہ سے مانگے جہاں بھی اللہ موقع تاسمہ یہاں بھی آئیں تو ایک ہی غرض ہماری کہ ہمارا دل بن جائے، سمر جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے. اس کی شفافت کیا ہوگی، اس کی پاکی کیا ہوگی؟ کہ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا، گھن آنے لگے گی، گندگی سے، غلاظت سے آتی آنے لگے گی. تو دل کے اندر اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے، جو ذکر قلبی، ذکر خفی، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. اس لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ ہم جب بھی ایسی مجالس میں جائیں یا یہاں آئیں، ٹٹول ٹٹول کر اور کوئی غرض وہ نکال دیں، ایک ہی ہو کہ میرا دل بن جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی طبیعت کی علائشوں سے پاک، گندگی غلاظتوں سے پاک، ہے اس کے اندر وہ شعور بیدار ہو، اس کے اندر وہ قوت آئے جو میں نفس کے مقابلے کے اندر نفس کو مغلوب کرنے والا بنا دے، شیطان کے مقابلے کے اندر اس سے بچنے والا بنا دے. تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہم جس کی مشق کرتے ہیں، وہ ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا حکم بھی ہے. وسک رب کفی نفس کا تدر و خیفتاً ودون الجہر من القول بالغدو والآصالی ولا تکن من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، پکارے بغیر، چپکے چپکے، صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سنا. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا علاج قرآن ایک یہ بھی بتا رہا ہے، دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے اسم کے ساتھ، اس کے نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ یعنی تنہائی میں بیٹھ کر. یہ صلاحیت لینی جو ہمیں نفس کو دبانے والا بنا دے، شیطان سے بچنے والا بتا دے، ماحول کی گندی فضاؤں کے اندر سے میں بچنے والا بتا دے، اس کے لیے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر کچھ مشق کرنی ہے. یہ اللہ کے نام کو دل میں رچانا بسانا ہے. فتبارک اسم ربی کا، کہ رب کا اسم بڑا متبرک ہے. تو ہمارے یہاں ایک تصور کے ساتھ ذکر اسم ذات کو اپنے دل میں رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے، تاکہ اس اسم سے مسمع کی طرف، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے اور ایسے یاد رہے کہ ہمیں تنہائیوں کے اندر بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، ہر حرام کام سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جو مقصود ہے دل کے اندر، وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کریں کہ دل پر لفظ لکھا ہے اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے. تصور کی آنکھ سے دیکھیں ہیں، اور تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل کے اندر اس برکت والے نام کی تکرار کریں، اللہ 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 اللہ. یہ نام کی تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے ہیں، جو ہمیں تنہائیوں میں بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. ہیں تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں جی.
الحمد لله رب العالمين، نسأل له ثبات رحمتك وأثرته ومغفرتك والخدمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحل المسلمين، يا مرحم الراحمين، يا اللهم سب بحمد رحمتك، يا اللهم الذي نظر إلى بطن محبتي، رب شجي معرفتي، يا ما شجي ضبط إيمانتي، يا دينتي، يا نور محبت، يا زمان معرفت، يا ابن المطالبين فتاخرنا، يا ابن المحبوب النبى تاخرنا، یا اللہ صحاب تعلیم بتا سکنا. اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، آپ کے تعلق کا سوال کرتے ہیں، آپ کے قرب کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم بھی آپ کی محبت کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم کو اپنا خاص محبت نہ کرنے کی توفیق بتا سکنا. اللہ حضور اکرم سے مزاح ہوتا جیسے کرتے مبارک طریقوں کو چھیننے کی توفیق بتا سکنا. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی محبت نصیب فرما، اللہ ایک ایک سنت کی عظمت نصیب فرما. اللہ ہمارے سے پہلے ہم سب کی امامت کی شناخت کر پائے. اللہ جیسے کہ حاضری میں مجھے سے جو ہماری جائز حاجات ہیں، دنیا کی، دین کی، قبر کی، حشر کی، آخرت کی، یا اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، آپ کی تمام کا فرما. اللہم نسأل بخیر ما سألنا. أنا أفضل النبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر الأشتار. أنا أفضل النبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أستاذ أبي القرآن، فأحب أن أكتب الحجاج الذي لا غير رب العالمين. سبحان الله تعالى خلق النبي محمد بن علي وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله.